خطے وار جماعت کے ساتھ ہی جو ہے ذرا فکر کر کے اپنے خطے میں جو بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہیں ٹھہر کر بیٹھے ہیں انہیں پیار سے محبت سے سمجھا کر آگے بٹھا دیں تاکہ مجلس میں بیٹھ کر ادب سے بیٹھ کر سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کو بند کرو تو اس کو منع کرو. یہ ایک کیمرے والا جو فوٹو لے رہا ہے نا اسے سمجھاؤ اللہ کے یہاں تمہیں بہت اس سے بہت اللہ کے یہاں بہت خوش ہوتی ہے. میرے بھائیوں تصویر کھینچنے والے کو اللہ دنیا آخرت میں عذاب دیں گے. باہر سے مجمع کو جوڑنے والی جماعت بھی ذرا فکر کریں اپنے ان بھائیوں کا نقصان نہ ہو, انہیں سمجھا بجھا کر اندر لا کے بٹھا دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله مولانا العظيم. ما मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, हम सबको अल्लाह ने बहुत थोड़े वक्त के लिए दुनिया में जिंदगी देकर भेजा है। हमारी जिंदगी कितनी है वो हमें भी पता नहीं है। हम में से हर आदमी अपनी पैदाइश की तारीख तो बता सकता है कि मैं फना तारीख में दुनिया में आया हूँ, लेकिन हम में से कोई आदमी अपनी मौत की तारीख नहीं बता सकता। चाहे वो मुल्क का सदर हो, दुनिया का बादशाह हो, मालदार हो या गरीब हो, या कितनी ही मेरे दोस्तों साइंस जानता हो और अपनी टेक्नोलॉजी में तरक्की किए हुए हो, लेकिन उसे मुझे कब मरना है ये नहीं बता सकता। और अल्लाह ताला शानहू ने हर इंसान को इस दुनिया की जिंदगी में इसलिए अल्लाह ने वक्त दिया है कि वो अपनी मौत के बाद की अबदी जिंदगी, जो हकीकी जिंदगी है, उस हकीकी जिंदगी की तैयारी कर ले। दुनिया में इंसान जीने नहीं आया है, दुनिया में इंसान मरने के लिए आया है। ये हमें शैतान ने धोखे में डाला है कि हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में जीने के लिए आए हैं। कोई जीने नहीं आया, हर एक मरने के लिए आया है, और रोजाना इसकी मौत इसके करीब आ रही है। रोजाना चाहे हम और आप मौत से गाफिल हों, लेकिन मौत हमसे गाफिल नहीं है। मौत का वक्त करीब से करीब आता जा रहा है और हम में से हर इंसान दुनिया से दूर होता जा रहा है। हमें शैतान ने धोखे में डाला है, इसीलिए आज दुनिया के इंसान सुबह उठने के साथ दुनिया की फिक्र करते हैं कि हमें तो जीना है। हालांकि जीने के लिए नहीं आया है, ये तो मरने के लिए आया है। और जब मरने के लिए आया है तो समझदारी की बात यह है कि अपने मरने की तैयारी करे कि मरने के बाद मेरे साथ जो आने वाला है उसकी मैं तैयारी करूं। हाँ, यही इंसान की फितरत है। आप में से कोई भी आदमी मेरे दोस्तों बंबई गया अपने किसी काम के लिए, तो बंबई में उतरने के साथ वो अपने काम की फिक्र में लगेगा। वो खेलने कूदने में, फिरने में, खाने पीने में नहीं लगेगा कि मुझे यहां रहना नहीं है और मैं जिस काम के लिए आया मुझे वो काम करके जाना है। ऐसे अकलमंद इंसान वही है जो दुनिया की जिंदगी में अपने मौत और माबद मौत की जिंदगी की तैयारी करते हुए जिए, अकलमंद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आदमी को अकलमंद कहा, अलकय्यसु मन दाना नफ्सहु वामिला लिमा बादल मौत। अकलमंद इंसान वो है, समझदार आदमी वो है जो अपने आप को अच्छाइयों का, खूबियों का और अल्लाह की इताअत का आदि बनाए, अपने नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाले अमाल करे। इसलिए कि मेरे भाइयों, दुनिया के तमाम इंसान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो दुनिया में आया है उसे मरना है, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे ईमान वाला ना हो, चाहे साइंस वाला हो या साइंस वाला ना हो। हर एक इस बात पर मुत्तफिक है कि हर आने वाले दुनिया के इंसान को एक दिन मरना है, मौत आनी है। मौत का कोई इनकार नहीं करता। दुनिया में ऐसे बेवकूफ तो मिलेंगे जो अल्लाह का इनकार करते हैं। हाँ, इनकी बेवकूफी की इंतहा है। एक बुढ़िया से किसी ने पूछा, तू अल्लाह को कैसे पहचान, तूने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो बुढ़िया ने ये कहा, मैंने अल्लाह को पहचाना है मेरे रेटिए से। रेटिए आता है ना, कर रेटिए से मैंने पहचाना। का कैसे पहचाना? का मैंने इस तरह पहचाना कि जब तक मैं रेटिए को चलाती रहती हूँ वो चलता रहता है। और जब मैं चलाना बंद कर दिया तो रुक जाता है। तो आदमी सोचे कि दुनिया का इतना बड़ा निजाम बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है। तो मुझे उसी से मेरे मरब की पहचान हुई कि इतना बड़ा निजाम चलाने वाला कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इस पूरे निजाम को दुनिया में चला रही है, जिसके पास बहुत जबरदस्त पावर है, कुदरत है, ताकत है, जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म है, इल्म है इल्म, और जो हालात को बहुत कुछ खबर रखने वाला है, तभी तो इतना बड़ा निजाम चल सकता है। हाँ, मैंने अपने रेंडे से पहचाना कि इस कायनात का कोई चलाने वाला है, इस कायनात का कोई चलाने वाला है और वो अल्लाह है। अल्लाह बड़ी कुदरत और बड़ी ताकत का मालिक है। अल्लाह ताला शानहू ने कुरान पाक में अपनी पहचान अपने बंदों से करवाई है, अपने बंदों की पहचान कर रहे हैं अपनी कि अल्लाह कौन है। आज के मुसलमानों को मुझे अल्लाह कर रहा है, आगे कुछ नहीं जानता। ये अल्लाह को जानता नहीं, पहचानता भी नहीं, ये अल्लाह से भी जाहिल है। अल्लाह से जाहिल है और अपने दीन से भी जाहिल है। ये नमाज भी पढ़ता है तो नमाज जहारत के साथ पढ़ता है, नमाज का इल्म नहीं इसके पास। रोजा जहालत से रखता है, हज जहालत से करता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपने हर उम्मती को इस बात का हुक्म दिया है कि दीन का इल्म सीखना हर इंसान को फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, दीन का जरूरी इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। हां, इंसान जिस हाल में है उस हाल का इल्म इसको सीखना होगा। एक आदमी बच्चा है, बच्चा मुकल्लफ नहीं है, लेकिन 15 साल का हो गया। अब 15 साल के होने के बाद अल्लाह ने इसे मुकल्लफ कर किया है अपने दीन का। अब इस पर अल्लाह के दीन का इल्म सीखना फर्ज हो गया, इस पर नमाज फर्ज हो गई, नमाज का इल्म फर्ज हो गया। अगर इसने निकाह और शादी की है तो निकाह के बाद अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना कैसे चाहिए इसको सीखना इस पर फर्ज हो गया। इसलिए कि बीवी घर में आई, अब इसका हक आया मेरे पर। तो अल्लाह की तरफ से बीवी का अपनी मियां पर क्या हक है ये सीखना इस पर फर्ज है, और उस हक को अदा करना इसकी जिम्मेदारी है। ऐसे जो बेटी बच्ची किसी की निकाह में जा रही है तो उसके माँ बाप पर यह सिखाना जरूरी है कि वो जिसके निकाह में जा रही है उस शौहर का इस पर क्या हक है। एक जो कुरान पाक कह रहा है, वलहुन्ना मिस्लु लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दो, ऐ मर्दो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का इतना ही हक है जितना तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक है। वलहुन्ना मिस्लु लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ। हाँ, अब एक आदमी कॉलेज स्कूल में पढ़ने गया, अब पढ़ने में आने वाले हालात, उन हालात का इल्म सीखना इस पर फर्ज है कि मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे रहना चाहिए। हाँ, एक आदमी किसी मोहल्ले और सोसाइटी में मकान अपना बना रहा है और रख रहा है, अब इसको, अब जो पड़ोसी हैं इन पड़ोसी के हकूक को सीखना और हकूक के अदा करना इस पर जरूरी है। दुनिया हकूक के अदा करने की जगह है, अल्लाह ने दुनिया को हकूक की जगह बनाया है। हाँ, एक आदमी अभी पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ वो किसी का बेटा है, अब बेटा होने के बाद एक हक इस पर आया, वो किसी का भाई है, तो भाई का हक क्या है उसे जानना होगा। वो किसी का, किसी बहन का भाई है तो बहन का क्या हक है, वो किसी का
कि वो किसी किसी का खालू है, खाला है, जो भी है, जितना आगे बढ़ता जाएगा इसके 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 ताल्लुकात वसी होते जाएंगे, और जितने ताल्लुकात वसी होते जाएंगे इतना इस पर हुकूक आते जाएंगे। हाँ, अब रिश्ते चलना शुरू हुए, अब ये किसी का भांजा है, या किसी का चचा है, या किसी का भतीजा है, अभी तमाम रिश्ते हैं, ये ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के एतबार से इस पर हुकूक आएंगे, और इस हुकूक को सीखना इस पर फर्ज है। हाँ, फिर मेरे भाइयों, इसे अल्लाह ने सेठ बनाया, फैक्ट्री का मालिक बनाया, अब फैक्ट्री में मेरे दोस्तों नौकर हैं, मुलाजिम हैं, अब इन मुलाजिम की उसमें क्या हुकूक है, अब इसको मालूम करना होगा कि मुझे अपने मुलाजिम के साथ कैसे रहना, इनके मुझ पर क्या हुकूक हैं। मुलाजिम को सीखना जरूरी है, मैं जिसका नौकर हूं इसका मुझ पर मेरे में उसका क्या हक है। हाँ, दुनिया हुकूक के अदा करने की जगह है, किसी को अल्लाह ने बादशाह बनाया है तो अब इस बादशाह को यह सोचना होगा कि मेरे पर मेरी रियाया का क्या हक है, और रियाया को यह सीखना होगा कि हम पर हमारे बादशाह का क्या हक है। इसको कहते हैं इल्म, दीन का इल्म, इसे कहते दीन का इल्म, और ये दीन का इल्म जो है पैदा होने से लेकर मौत तक के लिए उसके ऊपर जरूरी है। अल इल्म मिन अल महद इला अल लहद, इल्म को सीखना, हर मौके महल के बात को सीखना आदमी को अपने गहवारे से लेकर अपनी कब्र तक का इल्म इसको सीखना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दुनिया है, दुनिया हुकूक की अदायगी की जगह अल्लाह ने बनाया, और जो दुनिया में हक हुकूक अदा करके जाएगा आखिरत में अल्लाह ताला की नेमतों को पाएगा। हाँ, हमारा खालिक और मालिक अल्लाह है, अब हमें यह सोचना होगा कि मेरे मालिक का मुझ पर क्या हक है। मैं जिस नबी पर ईमान लाया हूं उस नबी का मुझ पर क्या हक है, अल्लाह का क्या हक, अल्लाह के नबी का क्या हक, अल्लाह की मखलूक का क्या हक, जिस मखलूक के बीच में मैं रहता हूं। हाँ, हुकूक की अदायगी, आज पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी, लड़ाइयां, झगड़े, अदावतें, दुश्मनियां जितनी हैं उसकी वजह एक ही है कि आज इंसान ने एक दूसरे के हुकूक को अदा करना छोड़ दिया है। जानता ही नहीं पहले तो क्या हक है, अदा क्या करेगा। हाँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और आपसे पहले जितने नबी आए उन्होंने इंसानों को जिंदगी में ये हुकूक बताए एक दूसरे के, और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तरगीब दी कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो। जब आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा होने लगे तो दुनिया जन्नत का नमूना बन गई, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। और जाहिर बात है कि जब एक दूसरे के हुकूक अदा करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और अगर आदमी एक दूसरे के हुकूक पायमाल करेंगे तो आपस में लड़ाई होगी। बीवी हमसे नाराज कब होगी जबकि उसका हक हम अदा नहीं करेंगे? मियाँ अपनी बीवी से नाराज कब होगा जब मियाँ के हुकूक बीवी अदा नहीं करेगी? और अगर ये दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा कर रहे हैं और ख्याल रख के चल रहे हैं तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। हाँ, नबियों की तालीमात में, और आजकल के जितने इंसान हैं दूसरे जो नबियों को नबियों पर ईमान नहीं लाते उनकी सोच में ये फर्क है कि आज दुनिया के इंसानों ने दूसरों के हुकूक को देने के बारे में इन्होंने देने की तरकीब नहीं बताई, बल्कि इन्होंने हुकूक मांगने की राह से इंसानों को ढाला। जितनी यूनियनें बन रही हैं, जितने जो भी बन रहे हैं, वहां पर इन यूनियनों का क्या है, बुनियाद क्या है कि अपना हक मांगो। और जब हाथ मांगने पर लगाया गया तो हाथ मांगने पर लगाने के बाद मेरे दोस्तों आपस में अदावत दुश्मनियां और बढ़ी और जिंदगियों में नफरतें आई, मोहब्बत पैदा नहीं हुई और हुकूक पायमाल हुई और होने शुरू हुए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपसे पहले नबियों ने इंसानों को हुकूक बतलाए और हुकूक अदा करने की तरगीब दी कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो। जब एक दूसरे के हुकूक सब अदा कर सबके हुकूक मिल जाएंगे, हुकूक मिलने के दोनों रास्ते हैं, मांग कर लेगा तब भी मिलेंगे लेकिन मिलेंगे नफरत के साथ, और हुकूक देकर अगर हुकूक अदा किए जाएंगे तो एक दूसरे के हुकूक अदा करने पर एक दूसरे को हक भी मिल जाएगा और आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, जिंदगी में मोहब्बत आएंगी। हाँ, ये फर्क है आजकल की यूनियनों में और आजकल के इंसानों के सोच में। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी आए उनकी सोच और फिक्र में एक लाइन में आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, आपस में जोड़ पैदा होगा, और एक लाइन में आपस में नफरतें पैदा होंगी और एक दूसरे आपस में तोड़ पैदा होगा। हक मांगो, हक मांगो नहीं, हक दो, हक दे दो। जब हक दे दोगे तो जिसका हक है उसे हक मिल जाएगा, वो खड़ा खामोश हो जाएगा, वो लड़ेगा नहीं आपसे बल्कि आपकी तारीफ करेगा, अच्छा आदमी है, और उसके दिल में आपकी आपकी जगह होगी। हक दो, हक लो ये नहीं। ये आजकल के लोग हक लो, और हक लेने पर लोगों को लगाकर फिर मेरे दोस्तों इनके आपस में अदावतें हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे किसी घराने में तुम्हें आपस में झगड़ा डालना हो, लड़ाई करानी हो तो हर एक को हक मांगने पर लगा दो। बीवी से कहो ये तेरा शोहर है और तेरा इस पर हक है, तो अपना हक मांग। शोहर से कहो ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा इन पर हक, हक मांगो। औलाद से कही माँ बाप है, माँ बाप का औलाद का हक, हक मांगो। माँ बाप से कही तुम्हारी औलाद है, हक मांगो। जब ये एक दूसरे से हुकूक मांगना शुरू करेंगे तो आपस में जूते चलेंगे। और अगर उनको हक देने पे लाओगे, बच्चों को समझा माँ बाप है, माँ बाप का हक है भाई, हक देना चाहिए। माँ बाप से कहा नहीं बच्चे हैं तुम्हारे, इनका आप पर हक, आप इनको हक अदा कर दीजिए। बीवी से कहा ये तेरा शोहर है उसका हक है, तू उसका हक अदा कर। शोहर से कहे तेरी बीवी है तू उसको निकाह में लाया है उसका हक है, तू उसका हक अदा कर। अभी तमाम एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे तो आपस में मोहब्बत कायम हो जाएगी, लड़ाई नहीं होंगी। तो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का हम पर क्या हक है, हमें हमें उसको मालूम करना और उस पर उसको पूरा करने की कोशिश करना। अल्लाह का अपने बंदों पर सबसे बड़ा हक यह है कि ये बंदे अल्लाह को एक माने और उसका किसी को शरीक न बनाए। एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लह, तौहीद, एक ही अल्लाह पूरी खायनात का मालिक और खालिक है, सबका पैदा करने वाला भी वही है, सबका पालने वाला भी एक अल्लाह ही है, रोजी देने वाला एक अल्लाह ही है, जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला एक अल्लाह ही है, नफा नुकसान का मालिक भी एक अल्लाह ही है, और इज्जत और जिल्लत का मालिक एक अल्लाह ही है। अल्लाह ही को सब कुछ मानना, कुछ नहीं था एक अल्लाह थे, बगैर सब कुछ के एक अल्लाह सब कुछ है, सब कुछ एक अल्लाह ही की जात है, उसी ने तमाम कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया है। हाँ, अल्लाह ही सब कुछ। ये दुनिया फना हो जाएगी और अल्लाह पूरी दुनिया को फना कर देगा, वो अल्लाह पहले से है, हमेशा वही एक अल्लाह है, वो हमेशा से है और हमेशा वही रहेगा। अल्लाह ने तमाम कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया है, अल्लाह इस पैदा करने वाला अल्लाह एक दिन पूरी कायनात को खत्म कर देगा, कयामत कायम कर देगा, फरिश्तों को भी अपनी कुदरत से इन सब को खत्म करेगा। اور پھر اللہ اپنی قدرت سے ملک الموت کو زندہ کریں گے, پھر تمام انسانوں کو زندہ کریں گے, اور باقی تمام کائنات کو اللہ مٹی بنا دیں گے. کونو ترابا, او جانوروں سب مٹی بن جاؤ, وہ مٹی بن جائیں گے. اب کائنات میں ایک انسان کو اللہ باقی رکھے گا, انسان ہمیشہ رہے گا, اسے ایک مرتبہ موت آنے کے بعد پھر آخرت میں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ نے انسان کو ابدی بنایا, ازلی نہیں بنایا, یہ پہلے سے نہیں تھا, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ابد کے لیے, ہمیشہ کے لیے. یہ عالم اروا میں تھا, وہاں سے اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں منتقل کیا. جب یہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پایا, تو جب چار مہینے کا حمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کی جان کو اس میں ڈال دو. وہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے, ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. پھر پانچ مہینے رکھ کر اللہ تعالیٰ شانو اسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا کرتے ہیں, دنیا کے پیٹ میں بھیجا اس کو, پیدا ہوا یہ. پھر ایک وقت آتا ہے اسے موت دے کر اللہ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرتا ہے, انتقال ہے, فنا نہیں ہے انسان کو, انتقال ہے, منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ ہے. آدمی عالم ارواح سے منتقل ہوا, ماں کے رحم میں اس کو بنایا گیا, پھر وہاں سے اللہ نے اس کو منتقل کیا, دنیا کے پیٹ میں آیا, اس کو کہتے پیدا ہوا, اور ایک دن جب اس کی موت آئے گی تو موت دے کر خدا اسے منتقل کرے گا دنیا سے آخرت کی طرف. وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہر انسان کو, موت کے بعد آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. اور اس آخرت کی زندگی کا تعلق دو ہی مقامات سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, والذی نفس محمد بیدی, اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما بعد الموت الا الجنۃ او النار, دنیا کے جتنے انسان مر کر آخرت میں جائیں گے تو ان کے لیے یا تو جنت ٹھکانا یا جہنم ٹھکانا ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. انسانوں کو ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ جانا ہوگا, یا تو ہمیشہ کی اللہ کی خوشنودی کی جگہ جنت میں, اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا, یا پھر اسے ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی کی جگہ جہنم, اس جہنم میں کو ڈال دیا جائے گا, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. اور اسی کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے ہیں, جنت کا راستہ کیا اور جہنم کا راستہ کون سا. ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہی سمجھایا ہے, بادشاہ کو, وزیر کو, فرعون کا موسیٰ نے یہی سمجھایا ہے, قارون کو یہی سمجھایا ہے. ہر زمانے میں قومیں جو آئی ہیں ان قوموں کو اپنے زمانے کے نبی نے یہی سمجھایا ہے, یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہاں سے تمہیں موت آئے گی, مر کر تمہیں آخرت میں جانا ہے, آخرت کی ابدی زندگی ہے, وہاں جو کامیاب وہ کامیاب اور وہاں جو ناکام وہ ناکام. اور کامیابی ناکامی کے لیے ہم اللہ کی طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ دے کر آئے ہیں, اس راستے پر تم حکومت کرو گے اللہ کے بتائے طریقے پر جنت میں جاؤ گے, اور تم وزارت کرو گے اللہ کے بتائے طریقے پر تم جنت میں جاؤ گے, تم تجارت اور ویپار اللہ کے بتائے طریقے پر کرو گے تم جنت میں جاؤ گے, تم کھیتی باڑی اللہ کے بتائے طریقے پر کرو گے تمہاری کھیتی باڑی کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. اگر تم نے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کے نشے میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اور خدا کے احکام کو توڑے گا تو اس بادشاہ کو بھی جہنم میں جانا ہوگا. کوئی بھی ہو, پھر وہ تاجر, پھر وہ مولوی صاحب جسے اللہ نے علم دیا ہے, اور اس علم کو بھول کر یہ اپنی خواہشات اور دنیا کے اندھوں کی دنیا دیکھ کر اس نے اپنے اعمال کو بگاڑا, اپنے یقین کو بگاڑا, خواہشات کی زندگی پر اپنے آپ کو ڈال کر یہ خدا کا نافرمان بن کے مرا, تو اسے بھی جہنم میں جانا ہوگا. कोई भी हो, हर एक से अल्लाह के प्यारे नबी ने यही बात कही है, दो रास्ते हैं, एक मनमानी जिंदगी गुजारना, जी चाहे जिंदगी गुजारना, और एक रब चाहे जिंदगी गुजारना। फामा मन तगा वासल हयात दुनिया फैन जहीम ही अलमावा, जो लोग अपनी जी चाहे जिंदगी गुजारेंगे, सरकशी का रास्ता, खुदा की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करेंगे और दुनियाई की जिंदगी को सब कुछ समझकर इस दुनिया के पीछे अपनी ईमान को, अपने आमाल को, अपने 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 अखलाक को बिगाड़ेंगे और अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ेंगे, ऐसे इंसान जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, और जो आदमी अल्लाह से डरेगा अपनी तिजारत में, मेरा अल्लाह है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, वादा खिलाफी नहीं कर सकता, हाँ फिर ये अपनी जिंदगी की तरतीब को ऐसे बनाएगा कि वो अपनी तिजारत में खुदा की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। हमारे वालिद साहब उनको कहा करते थे, बेटा जितनी चादर हो इतना ही पैर पैर फैलाइयो, हाँ चादर के बाहर पैर निकलेंगे ना तो फिर परेशानी होगी तुम्हें। फिर हमसे कहते थे, बेटा बैठ कर सोइयो, खड़े खड़े सोओगे तो हाथ पसली टूट जाएगी। मेरी बात समझ आई है? हाँ, कि जितना अपनी पास पैसा इतना धंधो करवानो, वधार पाछो करशो तो पछी हैरान थशो, ने एकदम दौड़शो तो आजकल के जवानों का नील नजीक, मैं तो दो दिन में करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं है। अपनी जिंदगी के रुख को इस तरह आखिरत को सामने रखकर कारोबार करना, आखिरत को सामने रखकर मेरे दोस्तों अपनी खेती बाड़ी करना, आखिरत को सामने कर अपनी मुलाजमत करना, मेरी आखिरत बर्बाद ना हो। जो इस रूप पर चलेगा अल्लाह उसकी दुनिया को भी आखिरत के साथ बना देगा। अल्लाह से डरना हर हाल में, हर हाल में डर, अल्लाह से डरना इसलिए जरूरी मेरे दोस्तों, अल्लाह तो हर हाल में हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हम तो हर इंसान की शाहरख से भी ज्यादा करीब हैं, और अल्लाह इस बात की खबर, दुनिया की हुकूमतें तुम्हें खबर देती हैं, हमने कैमरे लगा रखे हैं तो आप अपने आप को कितनी एहतियात से चलाते हैं, और अल्लाह तुम्हें खबर दे रहा है, मैंने तुम में से हर एक के साथ किरामन कातिबीन दो फरिश्ते लगा रखे हैं जो तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहे हैं, लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, किरामन कातिबीन तुम्हारे हर अमल को और तुम्हारे हर फैल को लिख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हम इसको मेरे दोस्तों नहीं समझ रहे, ये हमारी यकीन का बिगाड़ है, ये हमारी यकीन की कमजोरी है। हाँ, जिस दिन अल्लाह की बात पर यकीन आ जाएगा उस दिन से आदमी समझ जाएगा। इसलिए कहते यकीन सीखो यकीन, ये तबलीग में हर एक को यही कहा जा रहा है, अल्लाह की राह में निकलकर अपना यकीन बना, यकीन कि जो तेरे अल्लाह ने और तेरे नबी ने जिन बातों की खबरें दी हैं वो यकीन ही है, ऐसा ही होगा। हाँ, कुरान में अल्लाह ने फैसला किया है, यमहकुल्लाहु रिबा व सदकात, खुदा सूद को मिटाएगा और खुदा सदके को बढ़ाएगा, ये अल्लाह का फैसला है। जिसे इस बात पर यकीन होगा वो कभी सूद के करीब नहीं जाएगा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबर दी है सूद का अंजाम घटाओ है, कि सूदी कहां कारोबार में तुम्हें दिखता तो बहुत बढ़कर बढ़ता नहीं, वो घट रहा है। हां, नजर कह रही बढ़ रहा है, खबर कह रही है घट रहा है। तो नजर को झुटला कर खबर पर यकीन करने का नाम ईमान है।
يمحق الله الربا والمستثمر.
ہاں یہ میرے دوستو بنانے سے یقین بنانے سے بنتا ہے. یقین کی جگہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان اور یقین کے بننے کی جگہ دل ہے اور دل میں جانے کے راستے یہ چار ہیں:
آنکھ، زبان، کان، سوچ.
یہ ہے دل میں جانے کے چار راستے. یہ چار راستے جہاں استعمال کرے گا آدمی اس کے دل میں اسی کا یقین جائے گا. ہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کی ہمیں کہاں پتا شیر کس کو نے بلی کس کو کہتے ہیں, لیکن جب ماں باپ ذرا بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ سے سنتا ہے شیر پھاڑ کھاتا ہے, اب اسی کو سنتا رہا تو سنتے سنتے یہی یقین دل میں اترتا ہے شیر پھاڑ کھاتا ہے. اب پھاڑ کھانا یقینی ہو گیا تو شیر کا خوف دل میں آ گیا. اب شیر کے قریب تو کیا جائے گا, جہاں شیر رہتا ہوگا وہاں بھی نہیں جائے گا, شیر کا ڈر آ گیا. اور انہیں ماں باپ نے اس بچے کو سمجھایا ہے بیٹا یہ تو بلی ہے, بلی کچھ نہیں کرتی, تو وہ بچے کے دل سے بلی کا خوف نکل جاتا ہے. حالانکہ ہم جب بچے تھے اس بچپنے کے زمانے میں سنتے تھے بلی واگنی ماشی. اب دیکھیے بلی کا چہرہ شکل اور شیر کے شکل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے رکھو بلی کے سامنے تو تم کو کیا لگیں گے, لیکن کان نے سنا ہے ایک کے بارے میں یہ نقصان پہنچاتا پھاڑتا ہے تو دل میں اس کا وہی بات اتر گئی, اور ایک نے ایک کے بارے میں سنا یہ تو کھاکی لباس سب پہنتے ہیں, پولیس والا بھی پہنتا ہے اور میونسپلٹی کا وہ اگرانی کرنے والا وہی پہنتا ہے, کولی بھی کہیں کولی بھی کھاکی پہنتے ہیں تو. لیکن ایک کان میں یہ سنا ہے یہ کھاکی لباس والا پولیس ہے, اس کے پاس پاور ہے, اور ایک کے بارے میں سنا یہ کھاکی لباس والا یہ تو میونسپل کا ٹیکس اکھرانے والا ہے, اس سے کچھ نہیں. آپ سوچئے دونوں انسان ہیں, دونوں کی آنکھیں دو ہی ہیں, کان دو ہی ہیں, انسان ہے, لیکن ایک کے بارے میں یہ سنتے سنتے اس کا یقین دل میں آیا ہے کہ پولیس کے انہوں نے اس کے بعد اس کے قریب نہیں جانا چاہیے, اسے دوستی بھی اچھی نہیں, یوں کہتا آدمی. آپ بھی دور سے دیکھتا ہے اور دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ کون پا جو پولیس آئی ریسو سے, اس کا دوست کہتا ہے نہ یہ تو پولیس, یہ تو پہلا میونسپلٹی میں ہے. تو جہاں میونسپلٹی کا یہ کام کرنے والا تو آپ دل میں سے دکھو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کان, یہ آنکھ, آنکھ آنکھ جس کو جس حیثیت سے دیکھتی ہے نا وہی اس کے دل میں آتا ہے. آنکھ کو آپ دیکھتی ہے شیر کو یہ پھاڑ کھانے والا ہے تو وہی ڈر اس میں آتا ہے, اور آنکھ دیکھتی بلی ہے بلی کچھ نہیں کرتی تو اس کے دل میں اس کا خوف نہیں آتا. آنکھ کو ایمانی آنکھ بناؤ, یہ کائنات کی تمام چکریں اللہ نے بنائی ہے, امتحان کے لیے بنائی ہے, یہ مٹی سے بنی ہے, انجام ان کا مٹی ہے. ان چیزوں یہ مخلوقات اور یہ چیزیں اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے, اس میں اللہ تعالی شان ہو اپنی قدرت سے اگر اس میں ہماری زندگی بنانے کا فیصلہ کرے گا ہماری زندگی بنے گی, اور اگر اللہ تعالی اس کا فیصلہ نہ کرے تو ان چیزوں سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. یہ یقین دل میں آنا. حضرت عائشہ فرما کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر تو اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بنا, کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے سونا چاندی ٹکڑے اور میرے دوستو جو کچھ ہے یہ سب کے سب مٹی سے بنے ہیں، ان کا انجام مٹی بننا ہے. جیسے یہ شو اس کی حقیقت مٹی ہے، اس کی فنا مٹی ہے، اس کی درمیان کی شکل بھی مٹی ہے. اس رخ سے دیکھ دنیا کو. جب اس رخ سے دنیا آپ ہی دیکھیے کہ آج کا انسان مٹی کو بے قیمت نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ بھی اس کی قیمت نہیں ہے. تو گھر میں کوئی آدمی مٹی کو جمع کرتا ہے؟ ارے بولو نا. اس نے اس مٹی کو اپنی نگاہ سے بے حقیقت دیکھی ہے، سوچا ہے. اور یہی مسلمان وہ مٹی جہاں کان سونے کی کان کے وہاں جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی کو قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس میں تو سونا ہے، مٹی تو ہے پر سونا ہے اندر. حالانکہ مٹی سب ہے، یہ بھی مٹی وہ بھی مٹی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا ہے لا الہ، سب کی نفی کرو. تمہاری آنکھیں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہو دیکھ رہی ہے اللہ پر نظر اٹھا کر یہ کہو کہ یہ تمام کی تمام محتاج ہے اور ان سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہر مخلوق میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. الا اللہ، ایک اللہ ہی کی ذات میں سب کچھ ہے، وہی قادر مطلق ہے. اسے اللہ تعالی شانہ نے اپنی پہچان کروائی قرآن میں کہ اللہ کون. آج کا مطلب اللہ 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 نہیں، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے، خود مختار ہے. مال پر مالدار کی نہیں چلے گی، مال پر اللہ کی چلے گی. حکومت میں حکومت والے کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. خود مختار اللہ ہے، انسان کو خود مختار اللہ نہیں بنایا. ہاں اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. ارے تمہارے دنیا کا تو بڑے سے بڑا انجینئر 10x10 کا یا 20x20 کا دھابا بغیر ستون کے بغیر پلر کے اوپر اٹھا کے بتا سکتا ہے؟ ارے بولو، بغیر اٹکائے 10x10 کا دھابا اوپر نہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ایسی زبردست قدرت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے تمہارے اوپر اٹھا کے رکھا ہے، بغیر ستون کے وہ تمہارے سر پر ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو تمہارے سر پر اٹھایا ہے بغیر کسی ستون کے، جیسے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. دوسری جگہ اللہ کیا کریں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ کی ذات وہ زبردست قدرت والی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. زمین کو اللہ نے پانی پر بس پھیلایا ہے، زمین کو اللہ نے پانی پر پھیلایا ہے. ہاں، اور اس زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، اور آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر تھاما ہے. آسمان اوپر سے نیچے اللہ کے ارادے کے بغیر ایک نیچ نہیں آ سکتا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمینوں کو آسمانوں کو تھام رکھا اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑے نہیں، جگہ چھوڑے. اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے جو تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے پال رہا ہے. وہ ہاتھی کو من وہی دیتا ہے اور چوہی کو کنڈ وہی دیتا ہے. نہ چھوٹی چونٹی کو بھولا نہ بڑے جانور کو بھولا, اپنی قدرت کاملہ اور اپنے علم کے, اب وہ جانتا ہے کون سی مخلوق کہاں ہے, اس کی روزی پہنچانا اپنی ذمہ دے رکھا ہے. وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. او میرے بندو تم دیکھو تو صحیح تمہارے سوا کتنی مخلوقات ہیں, کتنے جانور ہیں اور جاندار مخلوقات ہیں, ان مخلوقات کو, یہ مخلوقات اپنی روزی اپنی پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتی. لا تحمل رزقہ, یہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پر اٹھا کر نہیں پھرتی. اللہ یرزقھا ویاکم, ان تمام جانوروں کو جانداروں کو اللہ ہی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. ہم کو بھی کس کون دیتا ہے, وہ کماؤ جو کیا کمائے گا. اگر خدا تیری عقل کو فیل کر دے تو کھیلتا بھی رہے گا, تو کیا کمائے گا. تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے. جو تیرے نوکر تیرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے. ورنہ بعض مرتبہ کمپنی والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے ادا کرنے کے پگار کے, کیونکہ چیک رک گئے ہیں, سب چیک نہیں ہے, آئے نہیں, مہینہ ہو گیا ہے, پکڑ کے پیسے اللہ ہی دیتا ہے روزی, یہ کیا دے گا. اللہ یرزقھا ویاکم, ان تمام جانوروں کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور تجھے بھی تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقھا, زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لے لیے, میں دوں گا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, سب سے پہلے یقین بنانا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے دھوکے میں اپنے یقین کو بگاڑ چکے ہیں, اسی کو بولتے ہیں, اسی کو سوچتے ہیں, اسی کو سنتے ہیں. مال دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, آنا دیتا ہے, آنا دیتا ہے, اسی کا یقین دل میں آتا ہے. اور جب اسی کا یقین دل میں آتا ہے تو آدمی انہی چیزوں سے ڈرتا ہے, اسی کا تاثر لے کے پھرتا ہے اور پھر پریشانی کا شکار بنتا ہے. ایمان اللہ پر, لا الہ پہلے ہے کہ محنت کر کے تیرے دل سے خدا کے غیر کا تاثر نکال. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان آج خدا کے غیر سے متاثر ہے. جن کے پاس پیٹرول ہے وہ پیٹرول کا تاثر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں رہے گا تو ہمارا کیا ہوگا. جن کے پاس مال ہے, سونا چاندی ہے, وہ اسی کا تاثر لیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس سارا سونا ہے اس لیے ہم آج کل بہت اس میں ہیں, ہمارے پاس نہیں رہے گا تو کیا ہوگا. کہ نہیں, یہ تیرے پاس اپنی جگہ پر ہے, اس کا تاثر تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تیرا تاثر تو ایک ہی ہے, میرا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی سے سب کچھ ہوگا اور وہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ تو اپنے کاروبار میں جا, اس یقین کے ساتھ کھیتی کر, اس یقین کے ساتھ نوکری, اور مہارت بے لاکھ پگار ہے. چلو تو آدمی جہاں محنت کرتا ہے, محنت کرتے کرتے اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی محنت کرتے کرتے اپنے بچوں کو خرچہ دیتے دیتے اس کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے, ہوں کماؤں چھو تو تمہیں کھاؤ چھو. یہ یقین کا بگاڑ ہے. اور جب آدمی کا یقین بگڑتا ہے, آدمی کی سوچ بگڑتی ہے, آدمی کی سوچ بگڑتی ہے, آدمی کے اعمال اور رحمی کرنی بھی ہوتی ہے. جس کے دل میں مال کا یقین ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھے گا نہ حرام دیکھے گا, مال کا یقین دل میں ہے. اور جس کے دل میں میرے دوست عہدے اور کرسیوں کے یقین ہے, وہ کرسیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا کر لے گا, ظلم کرے گا, جھوٹ بولے گا, اپنے بھائی کی عزت کا نیلام کرے گا, لیکن اس کو کرسی چاہیے. یقین کا بگاڑ انسان کی زندگی کو بگاڑتا ہے اور یقین کا سدھار انسان کی زندگی کو سدھارتا ہے. اس لیے ہم نبی اپنے زمانے میں سب سے پہلے ایمان کی محنت لے کر آئے کہ یہ میری قوم جس زندگی سے گزر رہی ہے ان کا یقین بگڑا ہوا ہے, زندگی بگڑی ہوئی ہے, ان کا یقین جب صحیح ہو جائے گا, ان کی زندگی صحیح ہو جائے گی, اور زندگی صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بنا دے گا. اس لیے کہتے ہیں تم اپنے کاروبار سے نکلو اللہ کے راہ میں, اس لیے کہ کاروبار میں رہتے رہتے کاروبار کا یقین اندر آیا ہے. اس کاروبار کی رعایت میں نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کاروبار کی رعایت میں خدا کے احکام چھوڑ دیتا ہے, اس کاروبار کی رعایت میں جھوٹ بولتا ہے, اس کاروبار کی رعایت میں میرے بھائیوں یہ سود کے پیسے لیتا ہے سود سے. کہ کاروبار بھائی میرے عزیزو, جب ہم اس میں سے نکلیں گے اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی اور ایمان کی محنت لے کر آئے ہیں, اس ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس ایمان کی محنت میں لگنے کی بنیاد پر اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا کرے گا. تمہارا بچہ گھر چھوڑ کر میرے بھائیوں ڈاکٹر بننے کے لیے کون سی کالج ہے وہ میڈیکل, تمہارا بچہ تمہارا گھر چھوڑ کر میڈیکل کالج میں جا کر اس محنت میں کیا محنت کرتا ہے, وہی میڈیکل کی لائن کی باتیں سنتا ہے, میڈیکل کی لائن کی کتابیں پڑھتا ہے, میڈیکل کی لائن کی سوچ اس میں ہوتی ہے اور اسی کو بولتا ہے. وہ چند دنوں میں میڈیکل کالج میں جا کر میرے دوستو ڈاکٹر بن کے باہر نکل جاتا ہے. ہاں, ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں, ایک ہی باپ کے چار بیٹے اور ایک ہی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے اور کھاتے ہیں اور سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں, لیکن ان چار بیٹوں کو اس کے باپ نے ایک کو ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخل کیا ہے, ایک کو انجینئر کالج میں داخل کیا ہے, ایک کو لا کالج میں داخل کیا ہے, اور ایک کو میرے بھائیوں اس کو اس نے کسی میرے دوستوں میکینک کے اس میں گیریج میں وہاں رکھا ہے. اب یہ چاروں بچے چار جگہ ایک ہی ماں باپ کے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں جو داخل ہوا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر نہیں بنے گا, اور جو انڈین کالج میں داخل ہوا ہے وہ انجینئر بنے گا ڈاکٹر نہیں بنے گا. ڈاکٹر کا مزاج ڈاکٹر بنو ہوگا, حالانکہ ماں باپ ایک ہی ہیں, ایک ہی ہنڈی سے کھا رہے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں جو ماحول ہے رہن سہن ہے, بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ رہنا اور بہت ہی اپڈیٹ رہنا, اور میرے دوستوں سے تو اس کا مزاج بھی وہی ہوگا, اس کی سوچ بھی وہی ہوگی, اور وہ ڈاکٹر بن کے باہر آ جائے گا. انجینئر کالج میں داخل ہونے والا وہ انجینئر بن کے بنے گا اور انجینئر بن کے باہر نکلے گا, اور اس کا مزاج انہیں کا ہوگا انجینئروں کا, ان کی سوچ اس کا مزاج. ہاں, اور جو لا کالج میں داخل ہوا ہے وہ ایڈوکیٹ بن کے باہر نکلے گا, اس کا مزاج وہی ہوگا دلیل بازی, وہی سیکھا ہے, وہ اسی ماحول میں رہا ہے. اس کا باپ 25 سال سے میجسٹریٹ ہے اور یہ وکیل بن کے آئے گا تو اپنے باپ کی بھول نکالے گا نا, صدر ایم نے عام, وہ فادر بھی جانتا ہے کہ ابھی نئے نئے آیا ہے تو کچھ بولتا نہیں فادر بھی, لیکن اپنے باپ کے ساتھ بھی دلیل بازی کرے گا. کیوں؟ اس ماحول میں وہ پلا ہے, اسی ماحول میں وہ بن کر آیا ہے, اس کے اندر یہی چیز ہوگی. اب یہ تینوں بیٹھے صاف ستھرے رہیں گے اپ ٹو ڈیٹ, اور لیکن وہ گیریج میں جو گیا ہے وہ گیریج والا یہاں کالاش ہوگی, یہاں کالاش ہوگی, یہاں کا تب بھی باہر پھرے گا وہ. کیوں؟ اس ماحول میں رہ کے اس کا مزاج وہی بنا ہے, وہ میکینک بن کے آیا ہے. ماں باپ ایک ہیں, ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں, لیکن تینوں کو ماحول الگ ملا ہے, تینوں کو ماحول الگ ملا ہے, تینوں کو میرے دوست محنت الگ الگ ملی ہے. جس جس محنت میں یہ لگے ہیں وہ بن کے آ گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم ابھی دنیا کے دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ماحول میں میرے دوستوں لگے ہوئے ہیں. ابھی جو ماحول ہمیں بگاڑنے کی پیچھے پڑا ہوا ہے, جس ماحول میں ایمان کی نئی بات، ایمان کے تذکرے نہیں، اللہ سے ہونے کی بات نہیں، خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے تذکرے نہیں ہیں، اور جہاں آخرت کی فکر نہیں ہے، اور موت اور ماوت اور موت کے میدان کوئی تذکرے نہیں ہیں، اس ماحول کو ہم چھوڑیں گے اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور مسجد کے ماحول میں، مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسجد مرکز ہدایت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے گھر بیت اللہ کے بارے میں اس بات کی خبر دی ہے، اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے جو مکہ میں اپنا گھر بنایا ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے اور وہ برکتوں کا مرکز ہے. تمہیں برکت چاہیے، تمہیں ہدایت چاہیے، تو اس گھر میں جو محنت اور اعمال ہم نے زندہ دی ہیں، اس محنت کو، اعمال کو اپنی زندگی میں زندہ کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی اور ہدایت کے صدقے میں تمہیں برکتیں مل جائیں گی. اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں بیت اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے پاور ہاؤس. بیت اللہ کی مثال کیسی ہے بولو؟ پاور ہاؤس. اور دنیا میں جتنی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں ان کی مثال میں دوست ایسی ہے پاور ہاؤس سے، جو الگ الگ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ارے جہاں سے سٹیوں میں اور محلوں میں سپلائی ہوتی ہے بجلی، اس کو کیا کہتے ہو؟ پاور ہاؤس. ہاں ٹرانسفارمر، ڈی سی، یہ جو کہتے وہ پاور ہاؤس سے بجلی آئے گی یہاں، اور پھر یہاں سے بجلی جائے گی گھروں میں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی میں بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر بیت اللہ سے ہدایت اور برکتیں چاہیے تو اپنی مسجدوں میں وہ روحانی اعمال زندہ کیے جائیں. نماز ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، خدمت ہے، اور دین کا سیکھنا سکھانا ہے. یہ تمام اعمال اپنی مسجدوں میں ہم زندہ کریں اور پھر ان اعمال کو اپنے گھروں میں لے جائیں. ہمارے گھروں میں تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں نماز ہو، دین کے سیکھنا سکھانا ہو، ہمارے گھروں میں غریبوں کے خیر خبر لینے کی ترتیب ہو، یہ تمام اعمال ہمارے گھروں میں ہو. جب ہمارے گھروں میں یہ اعمال ہوں گے تو ہمارے گھروں کا روحانی تعلق ہماری مسجدوں سے ہوگا، اور ہماری مسجدوں کا روحانی تعلق بیت اللہ سے ہوگا. جو ہدایت اور جو برکتیں بیت اللہ پر اترتی ہیں وہ وہاں سے آئے گی ہماری مسجدوں پر، اور اس مسجدوں سے منتقل ہوگی ہمارے گھروں میں. مرزا تم پریشان سے دعا کرتا ہے، کیا دعا کر، تو پریشانی ہونا چاہتا ہے، پریشانی کہنا تجھے بتا تو کرنے تیار نہیں تو. پریشانی کا جائز یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج لے کر آئے ہیں، وہ دین ہے، اور دین کے آنے کا راستہ یہ ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہیں جو اعمال نبوت ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو ان 4 اعمال میں لگایا. مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، بیت اللہ میں تو صحابہ کو جانے کی اور وہاں دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، تو صحابہ نے دار ارقم میں اپنے آپ کو بٹھایا. دار ارقم میں 4 اعمال زندہ تھے، دعوت، تعلیم، تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، اور اسی کو لے کر محنت کرتے تھے وہ. آج وہ محنت ختم ہے. مسلمان جو ہدایت کی محنت ہے اور ایمان اور ایمانی زندگی آنے کی جو محنت ہے، وہ محنت چھوڑ کر ہدایت مانگ رہا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کھیڑوت اپنی زمین پر محنت جو کرنی چاہو کیے بغیر کہ اللہ میاں تو ماری کھیتی میں برکت آ تو ملے گی. بولو، زمین کھیڑے ہی نہیں، زمین میں بیج بو ہی نہیں، نہ اس کو پانی پیو نہ کھاتر ڈالے، اور گھر میں بیٹھو کہ اللہ میاں تم کیا کو بیوقوف آدمی، کہو گے نہیں کہو گے؟ ایسا آج ہمارا حال ہے. ہدایت جس محنت سے اللہ نے ہدایت کا دینے کا خدا کا ضابطہ ہے وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو مدنی زندگی میں 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا ہے, اللہ کے نام نکالا ہے, اور صحابہ نے اللہ کے راہ میں نکل کے یہی اعمال کیے ہیں. دنیا کی قوموں کو ایمان کی دعوت دی ہے, وہاں جا کر نمازوں کو قائم کیا ہے, وہاں جا کر اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے کے تعلیم کے حلقے بنائے ہیں, اور ایک دوسرے کی خدمت اور ایک دوسرے کے کام آنا, یہ پوری ایک زندگی صحابہ لے کر دنیا کے قوموں کے پاس جاتے تھے, اور پھر یہ کہتے تھے کون ہو مثلنا, تم ہمارے جیسے ہو جاؤ, تم ایمان بنا لو, تم اللہ سے تعلق صحیح کر لو. کتنا کم یہ انسان کتنا بے سمجھ ہے کہ جس اللہ کے ساتھ میں سب کچھ ہے میرے مسائل کا حل, آدمی اللہ سے بگاڑ کے گزار رہا ہے, اللہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے, نماز چھوڑ کر غلط زندگی گزار کر ظلم کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو اس کے لیے پریشانیاں نہیں آئے گا کیا آئے گا؟ ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے قرآن پاک میں اس کی خبر دی ہے, یومن آوازان ذکری فین الحو معیشت الدن کا, جو بھی ہماری اطاعت سے کو چھوڑے گا اور ہماری نافرمانی کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب دیکھیے سب زندگیاں تنگ ہے, کروڑ پتی کی لکھ پتی کی دو اور ملک کے صدر کے ملک کے وزیر کے سب کی زندگیاں تنگ ہے, کسی کو چین نہیں سکون ہی نہیں ہے. کیوں کہ یہ سب اپنے اپنی لائنوں میں اللہ کے نافرمان بن کر جی رہے ہیں. ہاں دنیا کے انسانوں کو امن و امان چاہیے تو امن و امان کا راستہ ایمان کا راستہ ہے, اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن, جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کو اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھے اس کے ساتھ کسی گناہوں کی اور شرک کی آمیزش نہ ہو ملاوٹ نہ ہو, تو اللہ کہتے ہیں انہی کے لیے امن ہے اللہ کے عذاب سے, مصیبت و صبر ان کو ملے گا. ایمان خالص چاہیے, تم ہر چیز خالص چاہتے ہو, گھی چکو گھی شہر پہ چکو گھی شہر چکو جو ہے مسالہ چکو جو ہے سب چوکھا جو ہے, تو ایمان بھی اللہ کو کیا چاہیے چوکھا ایمان. عام کے ہم نے ہمارا حال کیا کہتے ہیں, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایمان بولتے تو ہیں لیکن اس میں چوکھا ایمان نہیں بولتے, اپنے کیا کہتے ہیں روز رزق کو اللہ اچھے پر اتنا کہہ کے خاموش میں پڑھ رزق تو اللہ اچھے پڑھ, یہ پڑھ کے بعد کیا ہے, یہ پڑھ بجی شو جی اپنا جی کاموں کری رہے تھے دنیا میں اسباب حالانکہ اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ میں دکان کے بغیر کاروبار کے بغیر اس کی ماں اور باپ کی کسی تدبیر کے بغیر اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو روزی دی اور پالا ہے. 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس 4 مہینے کے بچے کو ماں کے پیٹ میں کھلاتا کون ہے, پلاتا کون ہے, اس کو آکسیجن کون دیتا ہے, آپ بھی سوچے تو صحیح. حالانکہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے اس رحم کو اس بچہ دانی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے, اگر بچہ دانی سوراخ ہوگا تو حمل قرار نہیں پاتا, سوراخ نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں, رحم کا اندھیرا, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں, اور جس جھلی میں اللہ نے اس کو بنایا ہے اس جھلی کا اندھیرا, یہ 3 اندھیروں میں خدا نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ان 3 اندھیروں میں رکھ کر اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پالا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں اللہ کے بس ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے, آدمی اپنے اندر, اسی لیے میرے دوست اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اوفی ہم سے دیکھو افلا تبصرون, ارے تم اپنے اوپر غور کرو, تم اپنی ذات پہ غور کرو تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی کہ میرے اللہ نے مجھے ماں کے رحم میں رکھ کر تنگ جگہ رکھ کر, رحم میں تنگ جگہ رکھ کر اللہ نے اپنے بندوں کو پالا ہے. جو بچہ کسی پیدائش کے جو بچہ میرے دوستوں حمل قرار کا پانے کے زمانے میں وہ تین ایج کا تھا, وہ میرے دوستوں 9 مہینے کے بعد وہی بچہ میرے دوستوں 8 پاؤنڈ کا بن جاتا ہے. اسے کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے, اسے اندر آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ حالانکہ چھوٹا بچہ اگر تھوڑی دیر بھی میرے دوستوں اس کی ہوا پر ہو جاؤ تو اللہ اسے پہنچا رہا ہے اس کو. تو جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ماں کے رحم میں اپنی قدرت سے پالا و پوسا ہے اور اپنی قدرت سے ہماری حفاظت کی ہے, وہی اللہ دنیا کے پیٹ میں وہی پالتا ہے, وہی حفاظت کرتا ہے. یہ یقین اندر آنا چاہیے. اور بھی وہی اللہ اس دنیا سے مر کر جانے کے بعد جب آخرت کی دنیا میں جائیں گے وہاں بھی وہی اللہ پالے گا, وہاں بھی وہی اللہ حفاظت کرے گا. یہ یقین اندر آنا چاہیے. اس یقین کو اندر لانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑ کر اس 4 مہینے کے میرے دوست مسجد کے ماحول میں آدمی اسی کو پڑھے, اسی کو سوچے, اسی کی دعوت دے اور اسی کو اللہ سے مانگے کہ اللہ میں تو اپنی ایمان و یقین کو بنانے نکلا ہوں, مجھے ایمان و یقین عطا فرما دے. وہ صحابہ والا ایمان جو تُو نے صحابہ کو ایمان دیا تھا اور جس ایمان کا تُو نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے, اے اللہ اس کے اس کو حاصل کرنے میں نکلا ہوں, اپنی بس کی کوشش کر رہا ہوں, تو مجھے وہ ایمان دے دے. جیسے ایک کسان کھیڑوں اپنی بس کی کوشش کرتا ہے اور محنت کر لیتا ہے, اب محنت کرنے کے بعد پھر اللہ سے امید مانتا ہے, اب میرا اللہ مجھے میری روزی میں برکت دے کر میں نے من ڈالے وہ ٹن دے گا. کھیڑوں من دانے ڈالتا ہے اور اس من دانوں کو اللہ ٹن کے حساب سے دیتا ہے, لیکن کھیتی کرے تب ایسے یہاں ہے. اور یقین مانو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت کے بارے میں قرآن میں اس بات کو صاف کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم جتنی محنت کرو گے میں تمہاری محنت کے وقت تمہیں ہدایت دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میرے بندے میری راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ محنت اور مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. اور یاد رکھو ایمان معمولی چیز نہیں ہے, ایمان زبردست ویل پاور ہے. جس آدمی میں ایمان آ جائے اسے ایک زبردست ویل پاور ملتا ہے, پھر یہ دنیا کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے, یہ دنیا کے حالات اسے متاثر نہیں کرتے. وہ تو ویل پاور اسے کہتا میرے ساتھ میرا اللہ ہے, ختم. جو وندر سے بولتا ہے تمہارا اللہ بہت موٹر سے ہے اور وہ اللہ بڑے قدرت والا ہے, ویل پاور. ہاں, اور جب میرے دوستو آدمی میں اللہ ایمان کے راستے سے جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے, حقیقی ڈر اللہ کا جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کے دل سے خدا کے غیر کا ڈر نکل جاتا ہے, پھر وہ کوئی بھی ہو. ہاں, اور جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہی ہو جاتا ہے اور جب میرے دوستو اس کا دشمن اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما دیے لوگ اور اس زمانے کے بادشاہ نے, اس بزرگ نے اس بادشاہ کے خلاف کوئی فتویٰ دیا تھا تو اس نے وہاں سے ان کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا تھا, ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ بزرگ جو تھے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا تم ایسے فتوے دیتے رہتے ہو اور پھر مصیبت آتی ہے, کہ کیا ہوا؟ تو بادشاہ وہاں سے ہمیں قتل کرنے کے لیے نکل چکا ہے اپنی راجدھانی سے. کہا اچھا, ہم کو ماننے کے لیے؟ کہا ہاں. تو فوراً اٹھے اور اس کا بیت اللہ کا گلا پکڑ کے کہتا اللہ میاں اگر وہ یہاں داخل ہوا تو پھر ہمارا تم سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ مورخ لکھتے ہیں انہوں نے یہاں دعا کی اور وہاں جہاں وہ تھا بادشاہ وہیں سے اپنی سواری سے نیچے گرا اور وہیں مرا. مطلب معمولی نہیں. اسی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے آپ ہجرت کے لیے نکلے اور آپ نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور مکہ والے آپ کو پکڑنے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے اسکیم بنا کر چاروں طرف ڈھونڈنے نکل گئے, کیا مطلب؟ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک حضور پاک علیہ السلام جس غار میں پناہ گزی تھے اسی غار کے قریب پہنچ گیا اور وہ صدیق نے اندر سے دیکھ لیا کہ کوئی یہاں تک آ گیا ہے, اگر یہ ذرا نیچے دیکھے کر ہم کو دیکھ لے گا. اب کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات سے حضور کا فکر تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, رونا. اور جس غار میں پناہ گزی تھے اس غار میں ایک سوراخ لگ گیا تھا, اس سوراخ میں جو انہوں نے اپنا 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 اپنا, اپنا قدم رکھ دیا تھا تو وہاں پر کوئی جانور ہوگا یا تو کوئی بھی مخلوق ہوگی, تو اس نے ڈنگ مارا تو اس کی تکلیف, آنکھوں سے آنسو. اللہ کے نبی, دیکھیں آپ سوچئے, اللہ کے نبی اس پوزیشن میں مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمن نے حضور کو قتل کرنے کی پوری اسکیم بنا کے پھیل چکے ہیں, اور اللہ کے نبی جب وہاں سے نکل کے غار ثور پہنچے تو غار ثور میں غار ثور کا صدیق نے صاف کیا اور اندر داخل ہوئے تو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو صدیق کے رام پر سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں دعوت حضور نہ عظیم سے کہیں کہ آپ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, آپ آرام کر رہے ہیں. جب ابو صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپ کے اللہ کے نبی آنکھ کھولے کہ کیا خیریت ہے, تو حضور اسے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اگر ذرا دیکھ لیں گے تم کو لا تحزن ان اللہ معنا. ارے تو کیا کرتا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, قد لا تحزن ان اللہ معنا. ارے ڈرنے کی بات نہیں, ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. کون ہے بولو, آج مسلمان اتنا ہی نہیں بولتا, باقی سب بولتے ہیں یہ میرے ساتھ ہے, یہ میرے ساتھ ہے, یہ میرے ساتھ ہے, یہ میرے ساتھ, اور یہ سب محتاج ہیں اور سب کو ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, پلاننگ بناتا ہے. اللہ ساتھ ہو جائے اس کی پلاننگ نہیں بناتا, اور اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہے. اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے اللہ نے کہا میرے بندو اگر تم نے بہت گناہ کی, میری نافرمانی کی ہے, توبہ کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. یا عباد اللہ سب لا تقدرنی, اور میرے بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں میں ظلم کیا ہے, گناہ کیا, مجھے ناراض کیا ہے, تم اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ بنو, اللہ کی رحمت تمہیں بہت وسیع ہے, اور تم اب گناہوں کی لائنیں چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. وہاں نہیں بولا رب کو, تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ, وہاں وہاں پر گو واسنی مولا ہو اور اللہ کی ایمان کر زندگی گزارو. من قبل ان یاتیکم عذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کا ناراض ہو کر اللہ تم پر عذاب ڈال دے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ کہہ رہے میرے بندو میں تو بہت تمہارے لیے آسان کرنا چاہتا ہوں, توبہ کر لو اور زندگی کو صحیح کرنے پر آ جاؤ, پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تو ہمارے ساتھ ہونے سے حیران تیار ہے اگر ہم اللہ کو ساتھ لینے کے اسباب اختیار کریں. اس لیے ہمارے بڑے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں سے کہو کہ یہ سب اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر تجھے بہت ناراض کیا ہے, اے اللہ ہمارے اس قصور جنوں کو معاف کر دے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں ہماری گھروں میں جہالت آ گئی, ہمارے گھروں میں نافرمانی آ گئی, مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان کر کے زندگی گزارنے لگا, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہم نے اس چمن کو باغباں ہو گیا. آج مسلمان دنیا کی قوموں کو ہدایت پر آنے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. کہا توبہ کراؤ, انہیں گھروں میں عورتوں سے توبہ کراؤ کہ ہم بھی توبہ کریں کہ اللہ بے شک قصوروار ہم ہیں, مجرم ہم ہیں, ظالم ہم ہیں, ہمیں معاف کر دے, اور پھر اپنی زندگی کو ٹھیک کرو, نماز شروع کر دو, سچائی امانت داری زندگی گزارنا شروع کر دو, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ہاں اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کوئی زیادہ ہی نہیں ہو تو بڑا کریم ہے, معافی مانگ لو تو ساتھ اچھا چلو, معافی تو مانگا آدمی, آج کا مسلمان تو ظالم خود ہے, ظالم دوسروں کو کہہ رہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے جو نبی رحمت نے جو ذمہ داری دی تھی کہ تو دنیا کے انسانوں کو جو رحمت کا والا دین میں لایا ہوں, اس رحمت والا دین دنیا کے انسانوں تک پہنچا اور اس مسلمان نے اس رحمت والے دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی ہے. یہ تو اتنا ظالم ہے کہ اس کے گھر میں ایک اس کا ملازم ہوتا ہے جو ہدایت والا بھی ہوتا, اس کی زندگی سے اس کو ہدایت نہیں مل رہی. یہ اپنے گھر کے نوکروں کے لیے کبھی راج کوٹ کا خدا سے دعا نہیں مانگتا کہ اللہ یہ تیرے بندے میرے گھر میں بچپنے سے میرے گھر میں میری خدمت کر رہا ہے اور اب یہ بڑا ہو گیا بوڑھا ہو گیا, اے اللہ تجھے اسے ایمان دے دے, اسے ایمان دے دے, اس حال میں مرے گا تو اس کا کیا ہوگا. میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا تم نے اپنے گھروں میں جو بیچارے ایمان والے نہیں ہیں اور ملازم ہیں ان کے لیے کبھی رات کو اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی؟ بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک اس سے کام لیا ہے تو ہمیں رحم نہیں آیا, اور ہماری زندگی ہمارے گھروں میں وہ ایمانی ماحول نہیں ہے جس ایمانی ماحول کو دیکھ کر یہ ایمان کو سمجھے, بلکہ ہمارے گھروں میں تو ہم نے اپنے بچوں تک تو نہیں سکھایا. وہ بچے حالانکہ بوڑھا ہے بیچارہ, چاہے بیچارہ ہمارے گھر میں نوکر ہے لیکن بوڑھا ہے, اور یہ چھوٹا بچہ اسے کہ پانی لاؤ. ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا. ہمارے گھر کی عورتیں ان کی عورتیں ہمارے گھروں میں خدمت کر رہی ہوں, وہ بیچاری بیماری کی حالت میں اپنے ہمارے گھروں میں کام کرنے آ رہی ہوں, اور ہمارے گھر کی عورتوں کے دلوں میں اتنا رحم نہیں ہوتا کہ اس دن تک کہ بہن تو بیمار ہے, تجھے بخار ہے, تو ذرا آرام کر لے کرسی پر, تو آرام کر لے میرے گھر میں, آج کا گھر کا کام میں کر لوں گی. اسے چائے بنا کے پلانے تیار نہیں, زانی وہ دیکھ رہی ہے کہ بیچاری بیمار ہے, اتنا رومانٹک میں نہیں. اس لیے میرے بھائیو ہم نے نبی والی محنت چھوڑی ہے, نبی والی محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں نبی والی زندگی, نبی والے اخلاق, نبی والا رحم, نبی والی زندگی میں خدا کی مخلوق کے ساتھ میرے بھائیو ہمدردی کرنا, یہ تمام صفات ہماری زندگیوں سے نکل گئی. ہم دانی میں اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دے. جب تک یہ مسلمان اپنی غلط زندگی سے باز آ کر اللہ کی طرف واپس نہیں آئے گا اور اللہ کی ذمہ داری پر اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا, اس کے حالات نہیں بدلیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو ہوا الغفور الرحیم وانیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ہمارا سمجھدار طبقہ بھی اس مسلمان کو اپنی مجلس میں سمجھنے تیار نہیں ہے کہ بھائی خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, بھائی تیرا اللہ یہ کہہ رہا ہے, وانی کو تم اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹ رہا ہو, تم نے اپنے رب کو ستایا ہے, رب کو غصے کیا ہے, اس کی طرف آؤ. کہاں بھٹکے پھرتے ہو, تمہارا مسئلہ کہاں, جہاں تم بھٹک رہے ہو نہیں ہے, تمہارے رب کا مسئلہ تو اللہ کے پاس ہے, تمہارے رب کے پاس ہے. وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم اپنی رب کی طرف لوٹو, وَأَسْلِمُوا لَهُ تم خدا کے دشمنوں کے راستوں پر کیوں چلتے ہو, تم تو اللہ کی اطاعت کے راستے پر آ جاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اس مسلمان نے اپنے آپ کو پتا نہیں کیسے کیسے ہجڑوں اور کیسے کیسے نادان اور جانور قسم کے انسانوں کے حوالے کیا ہے, ان کی زندگی اختیار کیے ہوئے, ان کی باتیں مانتا ہے, ان کے پیچھے چل رہا ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ تم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لاؤ, اس کے حوالے اپنا کرو.
من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. وانتم لا تنصرون, اور تم پھر اللہ سے مدد مانگو گے, تمہاری مدد نہیں ہوگی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم, او میرے بندو میں نے تمہیں کتنا اچھا اور بہتر دین دیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے, اس کی پیروی کرو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جس اللہ نے اس مسلمان کو اور اس انسان کو ایسا دین جس کو اس نے پسند کیا ہے, اپنا پسندیدہ دین دیا ہے انسان کو. اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے اور مسلمان کوئی قوم نہیں ہے. اور میرے دوستو, اسلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ان کے خالق اور مالک نے ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے. حضور کسی ایک قوم کے نبی نہیں ہے. قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے تمام کالوں گوروں اور ان تمام انسانوں کو یہ کہہ دیجئے, اے دنیا کے لوگوں, مجھے میرے رب اور مالک نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اللہ کا پیغام بروں, میں تمہیں پیغام خدا کا سناتا ہوں. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی مانو, وہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گا. یہ اللہ کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے ہے, کالوں کو, گوروں کو, افریقنوں کو, ایشیا کو, یورپ والوں کو اور ایشیا والوں کو, سب کو ہے, اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. حضور پاک علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے, آپ نے اپنی اس پیغام کو دنیا کی تمام قوموں تک قیامت تک پہنچانے کے لیے اپنی امت کے ذمہ کیا ہے. امت کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے, ایک وقت کا کھانا کھانے والا بھی اس کا ذمہ دار ہے. نبی نے جملہ بھی ہے, اللہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, کان کھول کر سن لو, دھیان سے میری بات سنو, جن تک میں نے اپنا اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے ان کے ذمے ہے, جو یہاں حاضر نہیں ہے ان تک میرے دین کا پیغام پہنچا دے. ہمارے ذمے صرف پہنچانا نہیں ہے, ہر فرد امت کے ذمے خود پہنچانے والا بنتے ہوئے دوسروں کو پہنچانے والا بنا ہے. ہر فرد امت دائی بھی ہے, دائی گر بھی ہے. ہر فرد امت خود دائی بنے اور دوسروں کو دائی بنائے اور وہ دوسروں کو دائی بنائے, یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے. ہمارے ذمے ہے. ہاں, چار مہینے لگا کر آ جانا کافی نہیں ہے, چار مہینے لگاؤ دائی بن جاؤ کہ اس ذمہ داری کو مجھے پورا کرنا ہے. اس ذمہ داری کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ اور جن پر محنت کرو انہیں بھی دائی بناؤ. ارے ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان وہ تمہارے تمہیں راستے ملا اور اس کو کلمہ یاد نہیں ہے, تم اس کو کلمہ یاد کراؤ, اور جب کلمہ یاد کرا چکو تو اسے کہو بھائی یہ اور وہ جو بھائی ملے نا تو اس کو یہی کلمہ یاد کرائی دو, یہی کلمے کی دعوت دیجو, اسے اسی دن اسی وقت دائی دائی بناؤ کہ وہ کلمے کی دعوت دینے والے بنے. اس میرے بھائیو, ہم سب کی ذمہ داری, مرنا ہے, موت آئے گی اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے جائے کہ نہ جاؤں کوئی وہاں تو, یہ تو کھایا کرے در بر سے اجتماع تھائش ہے. مسئلہ ہمارا ہمارا کا موت کا ہے, قبر کا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, یہ قرآن پاک تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے اللہ کی ایک نصیحت ہے, اور قیامت میں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. اس میں بھائیو, اس محنت کو نہیں آتا, سیکھنا ہوگا اپنے دین کو, اپنی زندگی میں اپنے دین کو لانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. خود مسلمان بن کر جینا ہر فرد امت کے ذمے ہے, اور ہر فرد امت کو نبی کی نیابت میں اللہ کے نبی والی محنت اور فکر کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی کے ساتھ پوری دنیا کی فکر کرنا اس کے ذمے ہے. یہ اگر پوری دنیا میں نہیں جاتا نہ جائے, اور نہیں جا سکتا نہیں جائے, لیکن میرے دوستو اپنے گھر پر بیٹھے یہ اپنی فکر سوچ سے تو سوچ سکتا ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں ملک میں تو نہیں جا سکتا, لیکن میرے محلے میں میرے فلاں فلاں ساتھی ہیں, ان کو ان پر محنت کی جائے اور ان کی جماعت بنے گی تو اس ملک میں جا کر محنت کرے گی. یہ میرے اور آپ کے ذمے ہیں. اپنے محلوں میں اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جانا اور خوش آمد کرنا, ملاقات کے نہیں کہتے ہم, اس کی خوش آمد کرو. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں, نبی کے امتی ہیں, بھائی ہماری ذمہ داری ہے. بھائی ذمہ داری کے لیے تم بھی اپنے آپ کو تیار کرو, اسے مسجد میں لاؤ, اور مسجد میں لا کر مسجد کی محنت میں آپ لگنے کی فکر دلاؤ. سب کی ذمہ داری ہے دوستو. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے اور جو ایمان ہمیں فرائض پہ کھڑا کر دے. آج ہمارا ایمان کا حال کیا ہے آپ سوچیں, مستا یوں نہیں ہے اس لیے ہو گیا تو اب نہیں, ذمہ داری کا ہے. ہم ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں, ذمہ داری کو چھوڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہم دلیل دنیا میں. ہماری ذلت کی وجہ مال پیسے کوڑیاں نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں بہت ہے, سب سے بڑا مالدار تو مسلمان ہے, پیٹرول کے جتنے خدا اس کو دے رکھے ہیں, لیکن ذلیل ہے. یہ حق بات نہیں کہہ سکتا. اس سے بڑی ذلت کیا ہے, ذلت کیا ہے اور کیوں ہے؟ اپنی ذمہ داری کو چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی نگاہوں کی, دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تمہاری مسجد کا متولی اور متولی بننے کے باوجود مسجد کی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مسلیوں کی نگاہ میں کیا اس کی عزت ہوگی؟ یار متولی بن بیٹھا کہیں کرتا تو شہر ہے, ذمہ داری بھی کیا ادا کی. ایک باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو میرے دوستوں لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو یہ تو خالق کائنات نے, ہمارے خالق و مالک نے اور ہمارے پیارے نبی نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اور اس پر معافی نہیں مانگتے, توبہ بھی نہیں کرتے. اس میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں آج کی اس مجلس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یہ زندگی ٹھیک نہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سنبھالو. ہم پر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جہاں ہے جس شعبے میں ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اور میں اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں میں آپ کا امتی ہوں, آپ کا نمائندہ ہوں اور آپ کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں, لہذا مجھے اللہ کے اس دین کو پیغام کو دنیا کے ایک ایک انسان تک کیسے پہنچے اس کی فکر کرنا, اس میں جان اور مال کو لگانا یہ میرے ذمہ ہے, اپنی بس کی کوشش کرنا, باقی اللہ پہ چھوڑو. اس کے بھائیوں آپ وجہ سے کہہ رہے ہیں چار مہینے صحابہ ہر سال چار مہینے اللہ کی راہ میں لگاتے تھے دین کے تقاضوں پر, 150 مرتبہ 10 سال کے زمانے میں صحابہ نے مدینہ سے سفر کی ہیں. آپ سوچو ایک سال میں کتنے سفر ہوئے ہوں گے, دنیا کے تمام مشغولیتیں چھوڑ کر گئے اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو ساتھ لے کر. اس میں بھائیوں آپ ادا سے کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ پر ہم کو موت مرنا ہے, موت کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے, موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے کا وقت ہے, اور موت سے پہلے پہلے اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری میں اپنے آپ کو میں دوستو چلانے کی ضرورت ہے. ہم اپنی طور پر اپنی استطاعت کے اعتبار سے چلیں گے, کریں گے, محنت کریں گے, فکر کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. اللہ ہماری اس عملی کوشش کی وجہ سے ہماری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بندے کے اختیار میں جو تھا میرا بندہ کرتے کرتے مرا ہے, محنت کرتے کرتے مرنا, ہماری منزل وہی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اس ایمان کی محنت کی جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ بھائی زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 4 مہینے ایک مرتبہ صحابہ کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی جان مال کے ساتھ نکلو اور نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. پھر سال کا کچھ اگر 4 مہینے ہر سال نہیں لگا سکتے کم سے کم 10واں حصہ تو دین کو دو, 10واں حصہ تو ایمان کو بنانے دو, 10واں حصہ تو نبی والی زندگی دنیا میں زندہ اس کے لیے دو. سال کا چلہ سال کا 10واں حصہ ہے, مہینے کے 30 دن ہیں 3 دن لگاؤ,
تین دن کو فارغ کرو اسی کام کے لیے. یہ موبائل موبائل چھوڑو تمہارے گھروں میں, لگاؤ اسے آگ. ان موبائل نے تمہیں کسی کام کا نہیں رہن دیا. مسجد میں قرآن سے ہی پڑھنے بیٹھا اور وہاں موبائل بولتا ہے تو وہاں سے بھاگتا ہے باہر. کیوں ہے تیری زندگی پر؟ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو قرآن سے ہی کیا پڑھتا ہے؟ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. تیرے ساتھ کوئی آدمی باتیں کر ماتم مشغول ہو اور کوئی دوسرا اس کو بھی تو ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تو تجھے خوشی ہوگی؟ کیوں ہے؟ تو قرآن شریف پڑھتا, اللہ سے مناجات کرتا, اللہ سے بات چیت کر رہا ہے اور تو فون کو چون ٹو بولتا تو بھاگتا ہے. کسی جگہ کا نہیں رہن دیا. ہمارے جوان بچے ہمارے حال میں نہیں رہے. ہماری جوان بچیاں پتہ نہیں ان کی زندگی کا حال کیا ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو موبائل لا کے دیتا ہے, اس کا انجام نہیں سوچتا. میرے بھائی میرے دوستو, ان تمام چیزوں کو وقت پر, میرے تو ضرورت کی چیز ہے, ٹھیک ہے, وقت پر اس کو استعمال کرنا چاہیے. میرے دوستو اسی میں لگے رہنا. جب دیکھو ہے کیا بن تجھے, ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے. مسجد میں بھی اسی میں سلام ابھی تو پھر بھی ہے اور پہلے وہاں کو نکالے گا. تھو تیری زندگی پر. یہاں تو تجھے ظاہر متوجہ ہونا چاہیے. تمہیں سلام پھیرا ہے اللہ سے, کہہ اللہ تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہوگی معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگتا, اللہ سے دعا کرتا. اس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے, جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس کو دعا کرتا, کہہ اللہ. تو یہ تو کچھ کرتا نہیں. میرے دوست تو خدا کے لیے کہہ رہے ہیں مہینے کے تین دن کے نظام بناؤ. اپنی 27 دن کاروبار کارما ٹھیک ہے, 3 دن اہتمام سے نکلو اور 72 گھنٹے صرف اسی جگہوں کے لیے اور نبی والی محنت مشغول ہونے کے لیے. اور جس دیہات میں جائیں اس دیہات کے ایک مسلمان کو نبی والی محنت پر لانے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ کو میرے دوست محنت میں لگانا اور پھر رات کو خدا سے مانگنا, اے اللہ ہمارے بس میں اتنا ہے, باقی تیرے بس میں تو ہی کر دے. تو میرے دوستو ہمارے دیہاتوں کی زندگیاں صحیح ہوں گی, ہمارے رشتوں میں, ہمارے محلوں کے میرے دوستو ایک ایک گھر پہ محنت زندہ ہوگی تو ایک ایک محنت صحیح زندگیاں آئیں گی, جس کے نتیجے میں بھائیو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری, ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں گے, دنیا میں بچ جائیں گے, آخر میں بچ جائیں گے اور اللہ کے نبی کو قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچے گی. یہ امت خدا کے اللہ کی احکام کو توڑ رہی ہے, جس کی بنا پر اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. جب یہ امت اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ کی طاعت کی طرف آئے گی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچے گی. ہاں, اور اللہ تعالیٰ شانو ہم پر رحمت اتارے گا. اس لیے بھائیوں, سب بھائیوں سے ہماری گزارش ہے, بیان سن کے چلے جانے کی کوشش مت کرو. سوچو میرے سے تقاضا ہے, میرے کلمے کا حال کیا ہے, میری نماز کا حال کیا ہے, میرے معاملات و معاشرت کا حال کیا ہے, میرے اندر اللہ کے دین کا فکر نہیں ہے, میرے گھر کی میری دکان میں ذرا نقصان ہوتا ہے تو میرا حال کیا ہو جاتا ہے, اور اللہ کا دین نمازیں دے جا رہی ہیں لوگوں کی اور اللہ کا دین زندگیوں سے نکل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ بھی کے لیے تکلیف نہیں ہے, یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ کیا ہے؟ اس لیے دوستو کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں 4 مہینے اس مقصد کے لیے دو کہ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو ٹھیک کر دے اور ہمیں نبی والا درد و غم دے دے, ہمیں دین کا فکر دے دے, ہمیں اپنے ایمان کے بنانے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین پر گزارنے کی فکر ادا فرما دے, تاکہ میرے اندر آئے, میری اولاد میں آئے, میرے گھر میں آئے, تاکہ میرے گھر میں اللہ کا دین 24 گھنٹے کی زندگی میں آ جائے اور میرے گھر کو خدا کی رحمت آئے. اس میں بھائیو سب سے ہم کہہ رہے ہیں بیٹھے رہو, ہم کسی پہ زبردستی نہیں کر رہے, لیکن آپ کے خوشامد ضرور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اپنے ہاتھ پر ہم کھاؤ, اپنی زندگی کے رخ کو بدلو, اللہ کی طرف آنے کی کوشش کی جائے, فکریں کی جائیں, نمازوں کا اہتمام, نمازیں سیکھ کر کرو, نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو علم الہی کی روشنی میں لانے کی ضرورت ہے, ان زبانوں پر خدا کے غیر کے جتنی باتیں ہیں اس کے چھوڑنے اس کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تذکرے اللہ کی یاد کو لانے کی ضرورت ہے. اپنے اخلاق اپنے دوستوں کردار کو سنبھالنا اور بنانا اس کی ضرورت ہے. اور ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا, دنیا کو دکھانے نہیں. کچھ مت کرو, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے مالدار کو کہ اس حال سے دے, اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ تو اللہ کے نام پر خرچ کر, تو اتنا اپنے آپ کو سنبھال کے کر کہ کبھی زبان پر آئے بھی نہیں. اپنے اپنے خیر کے کام کرتے رہو. اللہ نے دیا ہے مال تو دو خدا کی مخلوق کو, لیکن اس میں کچھ نہیں. ہاں نام مام ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے. اس لیے بھائیو اللہ کے لیے کرنا, جینا سیکھنا, مرنا اللہ کے لیے سیکھنا, یہ اس کی محنت ہے, دین کی محنت. اس کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں اب تک نہیں ہوا اس پر تو دو رکعت سر توبہ بڑھو, اللہ سے معافی مانگو. گھر کی عورتوں کو گھر جا کر توبہ کے لیے کہو کہ اللہ سے معافی مانگو, اور آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اب اللہ کے لیے بھی نہیں جو ہمیں ذمہ داری دی ہے, اور اللہ کی جو ہمارے پر ذمہ داری ہے موت تک اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور نو موت تک اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. کرو گے انشاءاللہ, تو بعد میں کہو کرو گے نہیں کرو گے, آج سے ہی کرنا اور ابھی سے ہی کرنا. ہاں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. اگر آج سے طے کر لو گے اور اگر کل بھی موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کیا چھٹکارا ہو جائے گا. میرے بندے نے میری دین کے لیے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور موت آ گئی, میرا بندہ اپنے ارادے میں سچا تھا. ہاں آدمی طے کرے اور اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور اللہ پر نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھائے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے قدم اٹھائے کہ میرے اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے میں اس کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤں گا اور آگے بڑھوں گا, اللہ میری ضرور مدد کرے گا اور اللہ کے دین کے لیے محنت کروں گا, اللہ ضرور مجھے ہدایت دے گا. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو گے, اللہ تعالی ہمارے بڑھنے کو قبول فرما کر اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر ہمیں خدا چلائے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب سے ہماری گزارش ہے, معاملہ اللہ سے ہے اور اللہ کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹھو اور سوچو, ہمت نہیں پڑ رہی, بیٹھے بیٹھے خدا سے دعا کرو کہ اللہ میری بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ایمان کی بنانے کی ضرورت ہے, میری ہمت نہیں ہو رہی, حالات سے میں متاثر ہو گیا, مجھے معاف کر دے اور مجھے ہمت دے, مجھے اپنے راستے کی نقل حرکت کے قبول فرما لے, میری اولادوں کو قبول کر لے. یہ تیرے نبی کی امت اپنی ذمہ داری چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے, اے اللہ اس امت کو اپنی ذمہ داری پر دوبارہ کھڑا کر دے. اس کی دعا مانگتے رہو گے تو اس پر بھی اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا, تمہاری اندر کی میرے دوست ندامت کا خدا نواز دے گا اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے راہیں کھلیں گی. لہذا پیشاب کرنا اور وضو کبھی ابھی نہیں, وہ آپ کو دیا جائے گا جب اس کا وقت دیا تب کبھی, ابھی تو بیٹھو اور ابھی تو سب کی ایک فکر ہو کہ اللہ اس کے پورے مجمعے کو اپنی نبی والی محنت کے لیے تو کھڑا کر دے اور ہمیں بھی تو توفیق دے دے. اس کی دعا مانگتے رہے اور میرے دوستوں اللہ سے کہتے رہے اور جن بھائیوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے چار چار مہینے کے لیے, اللہ کے چار مہینے کسی علاقے میں جا کے کام کرو گے وہاں کام ہوگا. میرے بھائیوں قلعے میں تو ابھی گئے ہیں, جی لگتے لگتے 10 دن 15 دن گزر گئے, اب کچھ